کل حضرت مفتی صاحب مدد اللہ العالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہاں تک گویا فرمایا تھا جہاں ان کی پرورش کا انتظام موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرعون کے گھر میں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو بڑا فرمایا اور وہ ایک اچھی خاصی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم ان کو عطا فرمایا ہے اور ہم نیکی کے کام کرنے والوں کو ایسا ہی کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ نے ابھی نبوت نہیں دی لیکن اس سے پہلے فہم اور علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آتیناہ حکما و علما. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دولت کے ساتھ وہاں رہے اور مصر میں تھے. بعض وجوہات کی وجہ سے شہر مصر بھی چھوڑ دیا تھا, کبھی کبھی آنا جانا ہوتا تھا. مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ فرعون کی بیوی نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اب یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ باہر چلے جائیں. اگرچہ کہ اس کو اندازہ اس کا نہیں تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے آدمی ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے غالباً اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ وہی آدمی تو نہیں ہے جس کے قتل کرنے کا اور جن بچوں کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. چنانچہ یہ ہے کہ وہ چلے گئے اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں, ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور ایک جو ہے قبطی اور فرعون کی قوم سے تھا. ان دونوں میں آپس میں کچھ گویا جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو اسرائیلی آدمی تھا اس نے آپ سے مدد مانگی. شہر میں رہتے تھے, جانا پہچانا تھا, جانتا ہوگا کہ یہ ہماری ہی قوم سے آدمی ہے تو میری مدد کریں گے, اور اپنی مدد کے لیے اس نے پکارا. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور بات سنی تو محسوس ہوا کہ جو آدمی قبطی ہے اور فرعون کی قوم سے اس کا قصور نکل آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا, ایک گھونسا رسید کیا اس کو, اور جیسے ہی اس کو گھونسا رسید کیا اس کا کام ہو گیا. فوقضہ موسیٰ فقضہ علیہ, موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا, مارتے ہی اس کا کام ختم ہو گیا, وہ مر گیا. اب جیسے ہی ظاہر ہے کہ مکہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آدمی مر جاتا ہو, حضرت موسیٰ کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. انہوں نے تعجباً ایک سزا کی کاروائی کی تھی, لیکن بعض مرتبہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ معمولی سی کوئی کسی کو جھٹکا لگتا ہے تو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. ہو گیا اس کا کام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو مر گیا تو فوراً اسی وقت انہوں نے دعا فرمائی کہ انی ظلمت نفسی قال ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ. حضرت موسیٰ نے اپنی اس قصور پر جو ان سے بلا ارادہ ہو گیا, اور ظاہر ہے کہ اس پر ان کی طرف سے تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی گناہ کہا جا سکے, یہ ایک بلا ارادہ عمل ہوا. اور چونکہ اس وقت اس طرح کے کوئی احکام بھی نہیں تھے اس لیے اس کی کوئی دیت بھی یا اس کی کوئی سزا بھی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور مغفرت طلب کرے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مغفرت مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور غفور الرحیم ہیں. پھر یہ بھی آگے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ میں کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا, کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین, میں ایسے کسی گناہ, یہ تو کہہ کے نکل گئے. پھر دوسرے دن دیکھا کہ شہر کے اندر دیکھا کہ وہی آدمی پھر ایک اور آدمی سے جھگڑ رہا ہے. جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ آدمی جو کل جھگڑ رہا تھا اور اس کی طرف سے حضرت موسیٰ نے ایک کے ساتھ تادیبی کاروائی کی تو اس کا کام ختم ہو گیا, تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ میری مدد کریں گے, مدد کے لیے پکارا اس نے. اب جیسے ہی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ کی جو کل اس مقتول کے ساتھ لڑ رہا تھا, جس کے ساتھ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تھا اس کے ساتھ جو کل لڑ رہا تھا وہ آج بھی کسی اور کے ساتھ الجھ گیا. تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ آئے دن کسی نہ کسی پنگا لیتے ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہتا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ کیا معاملہ ہے تیرا کہ روزانہ کبھی اس سے لڑ لیا، کبھی اس سے لڑ لیا، کبھی اس کے ساتھ الجھ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تم ہی ذرا زیادہ قصوروار ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے الجھ جایا کرتے ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوئی تو سمجھ گیا کہ کل والا معاملہ کہیں میرے ساتھ نہ پیش آ جائے، کہ اس کو ایک مکہ مارا تو میرے ساتھ بھی گویا غصے میں اگر مکہ مار دیں گے تو میرا بھی کام تمام ہو جائے گا، تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ابھی تک فرعون کے شہر میں مصر کے اندر اس طرح کی مقتول کی کوئی خبر لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ اس کا قاتل کون ہے، کیسے مرا، کیوں مرا، کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو اس کو اندازہ ہو گیا حضرت موسیٰ کو کہ اب یہ بات راز میں نہیں رہے گی، اب یہ بات پھیلے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا خوف کھاتے ہوئے وہاں سے چلے، اور اس وقت اس نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا کہ تم موسیٰ، اے موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھے مار ڈالو جیسا کہ کل کسی آدمی کو مار ڈالا تھا، اب یہ راز چونکہ نکل گیا، اور یہ بھی اس نے کہا کہ تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم زمین میں گویا جبر اور ظلم کرتے پھرتے ہیں، اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے، الا ان تکون جبارا فی الارض وما تريد ان تکون من المصلحین، تم تو جبار فی الارض بننا چاہتے ہو اور لوگوں میں اصلاح کی کوئی شکل نہیں کرتے، کہ اصلاح کے بجائے یہ ہے کہ اسے تعذیبی کارروائی کر رہے ہیں تو اس کا کام ختم ہو رہا ہے اور وہ مر جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اب گویا راز نکلے گا۔ اتنے ہی دیکھا کہ ایک آدمی دور سے بھاگتا دوڑتا ہوا آیا، اور ادھر فرعون کے محل میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ یہ کل کا جو قاتل ہے وہ اسرائیلی، اگرچہ کہ وہ بندہ اسرائیلی تھا جس کے ساتھ مدد کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ قبطی کو مارا تھا تو وہ مر گیا، تو اس کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن شہر میں معلوم ہو گیا کہ وہ اسرائیلی قوم کا ہی کوئی بندہ ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے، جو فرعون کے آدمی کو قتل کیا ہے۔ تو مشورے ہوئے ان کے درمیان کہ اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو سزا دینا چاہیے۔ تو ایک آدمی محل کے اندر ہی رہنے والا تھا، ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقیدت مند ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے واقف ہو، وہ اس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ فرعون کے محل میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہ ہے کہ وہ بھاگتا دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے اور آپ کے قتل کے، آپ کے مار ڈالنے کے مشورے فرعون کے گھر میں ہو رہے ہیں اور دربار میں ہو رہے ہیں، اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے حق میں خیرخواہ ہوں، فخر جنی لک من الناصحین، کہ میں آپ کے حق میں خیرخواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل پڑیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے اس کہنے پر مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چل پڑے۔ مدین وہاں سے گویا مصر کے حدود میں داخل نہیں تھا بلکہ کئی منزل کی مسافت پر تھا، اور وہ ایک مستقل شہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر کے لیے چل پڑے، کہاں جانا یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مدینے کی طرف جانے والے ہیں، لیکن شہر سے نکل پڑے تو دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ دے گا، عسیٰ ربی یہدینی الی سوائی السبیل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے کوئی راستہ نکال دیں گے۔ چنانچہ یہ ہے کہ وہ چلتے چلتے وہ مدین کی طرف پہنچے، دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس وہاں کچھ لوگ چرواہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ اپنا بکریوں کے ساتھ چرانے کا مسئلہ کر رہے ہیں، اور ایک سائڈ میں دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو علیحدہ لے کر کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ جب مرد لوگ پانی پلا کر نکل جائیں گے تو یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ضرورت مند لڑکیاں وہاں کھڑی ہیں اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ مردانہ پانی پلا رہا ہے، جب یہ ہم چلے جائیں گے تو ہم اپنی بکریوں کا پانی پلانے کا انتظام کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ان کی مدد کی، جب ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کے پانی کے پلانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور ہم خود اس واسطے آئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مردانہ نہیں ہے، وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے بعد جو ہے بوڑھے آدمی ہیں، ضعیف آدمی ہیں، وہ اپنے بکریوں کے چرانے کا کام نہیں کر سکتے، اس لیے ایک مسئلے کو بھی حل کر دیا کہ ہمارا آنا ایک مجبوری سے ہوا، ہم کسی گویا شوق میں اور گویا تفریح میں نہیں آئے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں آنا ہمارے باپ کی مجبوری سے ہوا اور ہمارے باپ یہ کام نہیں کر سکتے،
تو ہم نکل آئے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے، اور چونکہ پانی پلانے کا مسئلہ ہے تو مردارے میں اختلاط نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو بچا ہوا پانی ہے، گرا ہوا پانی اگر ہماری بکریاں اس میں مل جائیں تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات پیش آ جائے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے دوران اپنی بکریوں کو چھوڑیں، اپنی بکریوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی کنواں جانتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کنواں ہے، اور اس کنویں پہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا ہے جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک مستقل کنواں تھا، بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ کنواں وہی تھا جو جس پہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن جب وہ جاتے تھے تو وہ اس کنویں کو ڈھک کر جاتے تھے ایک بڑے مضبوط اور وزنی پتھر کے ساتھ، اور یہ لڑکیاں جو ہے وہ بچا ہوا پانی جو سائڈ میں رہ جاتا تھا وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نکل جاتی تھیں۔ بہرحال جو بھی بات ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تو اس کنویں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور اس بھاری پتھر کو جو پتھر کے 10 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اس کو اٹھایا اور ان کی مدد کی، اور پانی پلا کر وہ وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی۔ روزانہ کافی دیر سے جایا کرتی تھی، اور اس دن آج کے دن ایسا ہوا کہ لڑکیاں جلدی پہنچ گئیں۔ باپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ آج تم بڑی جلدی آ گئے ہو، ایسی کوئی کون سی بات ہو گئی، روزانہ تو دیر ہوتی ہے، آج وقت سے پہلے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے ساری تفصیل سنائی، یہ صورت حال ہوئی کہ ایک نوجوان ملا، اس نے ہماری مدد کی اور ہم جلدی سے پانی پلا کر واپس آ گئے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نے ہماری مدد کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا جو مشورہ ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سلے کے سلسلے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ ان کو بلا لیا، جاؤ ان کو بلا لیا۔ دونوں لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا، وہ آئیں شرماتی ہوئی، اور فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتی ہوئی آئیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک شیخ کبیر کی بیٹی تھی، اور اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو جو فطری پردہ ہے اور ایک اجنبی مردوں سے، وہ اس کا خیال کرتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ جو ہے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اور کیوں بلا رہے ہیں؟ لیے جزیہ کا اجرم آسقی طلانا، تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہماری بچیوں کو ہماری بکریوں کو پانی دلایا ہے، اس کا بدلہ دینے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر وہ جب آئے تو فلما جاءہ وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو سارا بنی اسرائیل کے ساتھ جو قصہ ہوا فرعون کے شہر میں مصر میں، اور ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ سارے قصے انہوں نے سنائے کہ اور مجھے مار ڈالنے کی اور میرے سزا دینے کی شکلیں وہاں اختیار کی جا رہی تھی، میں گھبراتا ہوا پریشان ہوتا ہوا یہ دعا کر کے نکلا تھا کہ ربی نجینی من القوم الظالمین، کہ قوم ظالمین سے مجھے نجات دے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لا تخف، نجوت من القوم الظالمین، ایک دعا تو حق تعالی شان ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ منظور ہو گئی کہ اب آپ بے فکر رہیے کہ آپ ظالم قوم سے آپ نجات پا گئے۔ دوسری دعا یہ کی تھی کہ جب ان بکریوں کو پانی پلایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی بکریوں کو، پلانے کے بعد ایک سائے دار درخت کے نیچے آ کر بیٹھے اور وہاں ایک دعا فرمائی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی آپ میرے پاس بھیجیں گے خیر اور کھانے پینے کی چیزیں تو اس کا میں محتاج ہوں۔ روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 دن مسلسل چلتے رہے تھے جب مصر سے نکلے تھے، اور اس دوران کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، پتے وغیرہ کھا کر انہوں نے گزارا تھا، نہایت کمزور اور نحیف ہو گئے تھے، اور ضرورت تھی کسی کھانے کی تو حق تعالی شان انہوں نے کھانے پینے کے لیے جو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا بھی انتظام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اب آپ مطمئن رہیے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، آپ یہاں کسی قسم کا خوف اور حراس اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو بے چین کر دے۔ چنانچہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے متعلق ان کی لڑکیوں میں سے جس لڑکی نے بلایا تھا، حضرت بلانے کے لیے گئی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنی رائے اور اپنی بات پیش کی، اور وہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ لڑکیاں کتنی سمجھدار تھیں، اور دو جملوں کے اندر ان کی پورا ان کا تعارف کرا دیا انہوں نے، اور یہ بات کہی کہ ہمیں ایک آدمی کی ضرورت بھی ہے، آپ بوڑھے ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، روز روز جا نہیں سکتے، ایک اچھا موقع ہے، ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہم کیوں نہ اس کو کام کے لیے رکھ لیں، اور کام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس بندے کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ اس آدمی کے اندر موجود ہے، اور وہ چیز ان کی ہم پرکھ چکے ہیں، ان کو ہمیں ان کا تجربہ ہو چکا ہے، لہذا یہ ہے کہ آپ ان صلاحیت ان چیزوں کی بنیاد پر آپ ان کو رکھ لیں۔ لڑکی نے کہا کہ اے ہمارے ابو استاجر ہو ان خیر من استاجر القوی الامین، آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، اور اس لیے کہ یہ جو آدمی ہے یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، یہ قوت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اور ملازمت کے لیے اور کسی جگہ کام کرنے کے لیے جس کو بھی جو ضرورت ہوتی ہے انہی دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آدمی یہی دیکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر صلاحیت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، جس کام کے لیے آدمی کو رکھا جاتا ہے وہ اس کے لائق بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر امانت داری بھی ہونی چاہیے کہ بے ایمانی نہ ہو اور دھوکہ دہی نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ فریب کا معاملہ نہ کرتا ہو، اور کام کی صلاحیت بھی ہو، ایسا نہیں ہو کہ رکھ تو لیا گیا لیکن کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، صرف خانہ پوری کے لیے رکھ لیا گیا ہو، یا یہ ہے کہ جیسا ہوتا ہے آفسوں میں دفتروں میں اور اداروں میں کہ اقربا پروری ہوتی ہے، لوگ گیا ان کی صلاحیت کو نہیں دیکھتے، ان کی امانت داری کو نہیں دیکھتے، لیکن بہرحال یہ کہ رکھ لیا جاتا ہے رشوت لے کر اور گیا ان سے رقمیں وصول کر کے، اسی وجہ سے کام خراب ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے جو اس لڑکی کے ذہن میں بات ڈالی وہ یہ، اور جس کو انہوں نے مشاہدہ کیا اور تجربہ کیا وہ یہ کہ یہ آدمی قوی بھی ہے، قوی ہونے کی بات تو مشاہدہ کر چکی تھی آج سے کہ ایک ایسا پتھر جو 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہ تنہا اس کو انہوں نے اٹھایا، اور امانت ہونے کی جو بات اس کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ اس لڑکی کو کیسے ہوا، تو روایتوں میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بلا کر لے کے چلنے لگی تو حضرت موسیٰ کو تو گھر کے راستے کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ آگے آگے ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے ہوتے، اب ظاہر ہے کہ ایک لڑکی آگے چل رہی ہے اور پیچھے سے ایک مرد چل رہا ہے تو نظریں پڑیں گی، ہوا کی وجہ سے کپڑے بھی اڑیں گے، بدنگاہی ہوگی اور خد و خال نظر آئے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آگے آگے چلتا رہوں گا، تم پیچھے رہ کر مجھے رہنمائی کرتے رہنا۔ اس سے اس نے کہا کہ یہ ہے ان کی امانت داری ہے کہ کیونکہ نظر بھی نہیں پڑتی اس میں، اور پھر بہائی کا اور بے پردگی کا بھی اندازہ کا شبہ نہیں ہے اس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو انہوں نے قبول کیا اور وہ پیچھے پیچھے چلنے لگی، تو اس سے اس لڑکی نے سمجھا کہ یہ آدمی امانت دار ہے، اس کے اندر نظروں کی خیانت بھی نہیں ہے اور اندر سے بھی کوئی خیانت نہیں ہے، لہذا یہ ہے کہ یہ آدمی ملازمت رکھنے کے لائق ہے، آپ ان کو رکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کے متعلق لڑکی کی یہ رائے اور مشورہ ان کے باپ کو بڑا اچھا لگا اور انہوں نے اس کو رکھ لیا، اور یہ بات کہی کہ تو ہم اپنے پاس آپ کو رکھتے ہیں، اور رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کریں گے، ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کا تمہارے ساتھ کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم ہمارے پاس مسلسل 8 سال کوئی خدمت کرنا، بکریوں کے چرانے کی خدمت کرنا، اور یہ اس کے بعد یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح کیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال تو قانونی ہے، آپ کو معاہدے کے تحت میں ہیں، آپ کو کرنے ہیں، اور اگر 2 سال کا اضافہ کر لیں تو ہماری طرف سے جبر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ اس کو کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے، اس پہ اگر نہیں ہو سکا تو کوئی آپ پہ مواخذہ بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا، اگر کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کریں تو ہم اس پر جبر نہیں کریں گے کہ پورے 10 سال پورے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے اس بارے میں صالح پائیں گے، یہ بات بھی چونکہ انہوں نے کہی تھی کہ ما اريد ان اشق عليك، ہم آپ پر زبردستی کرنا نہیں چاہتے، مشقت ڈالنا نہیں چاہتے، اگر آپ چاہیں تو 10 پورے کریں یا 8 پر اکتفا کر لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پورے کیا، جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب نے اپنی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ایک صاحبزادی سے کیا، اور جب نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد اپنے وطن کو لے کر چلے، اور وہ سارا قصہ اس میں موجود ہے کہ راستے میں گویا اندھیری تھی اور سردیاں تھیں، اور سردی گرمی کی ضرورت پڑی اور روشنی کی ضرورت پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر دیکھا کہ روشنی نظر آ رہی ہے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی راستہ، چونکہ راستہ بھی بھٹک چکے تھے، کوئی راستے کی شکل لے آتا ہوں، اور کیونکہ سردی کی راتیں ہیں تو آگ کی بھی شکل نظر آ رہی ہے تو میں وہاں سے آگ کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ایک آواز آئی کہ جس جگہ پر روشنی دیکھ کر پہنچے تھے وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ انی انا اللہ رب العالمین.
وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہونے کا اور مجدہ سنایا گیا اور پیغمبری کی خبر دی گئی کہ میں اللہ رب العالمین ہوں. اب آپ میں نے آپ کے لیے دوسری جگہ یہ بات کہی کہ میں نے اپنی ذات کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ فلبث تسنین فی اہل مدین, چند سال آپ جو ہے اہل مدین میں ٹھہرے رہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ واستعنتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی, کہ اب میں نے اپنے کام کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کے چرانے کے لیے 8 سال کی خدمت کو کی شرط لگائی گئی, اور اسی شرط پر نکاح کرنے کا حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا. اور اس میں فقہا اس سے مسائل نکالے ہیں. فقہا نے یہ بات کہی کہ کسی آدمی کو کسی ایسے کام کے ساتھ کسی عورت سے نکاح کرنا جو مال نہیں کہلاتا, جو مال نہیں کہلاتا, اور اس کو جیسے خدمت ہے, خدمت کوئی مال نہیں ہے. اور نکاح کے بارے میں یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم, نکاح کرو تم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم, اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں حلال فرمائی ہیں ان کو مال دے کر طلب کرو, اور مال سے مراد ہے مہر. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مال کے بجائے حضرت شعیب نے ان کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ خدمت رکھی ہے, اور خدمت جو ہے وہ مال نہیں ہوتی. اس لیے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خدمت کی بنیاد پر کسی سے نکاح کرتا ہے تو نکاح اس کا ہو تو جاتا ہے لیکن خدمت ضروری نہیں ہوتی. احناف یہ کہتے ہیں کہ خدمت جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے, مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. اب اگر مرد کو عورت کی خدمت کے لیے بنائیں گے تو یہ قلب موضوع ہوتا ہے, یہ جو سسٹم ہے سسٹم کو بدل دینا ہوتا ہے, اس کو قلب موضوع کہا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, نکاح تو ہو جائے گا لیکن دینا کیا پڑے گا. احناف یہ کہتے ہیں کہ مہر مثل دینا پڑتا ہے, مہر مثل دینا پڑتا ہے. اور مہر مثل کیا چیز ہے, مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی اس عمر کی جو لڑکیاں ہیں, اس لڑکیوں کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں اس کے خاندان میں, اسی عمر کی لڑکیوں کا جو مہر ہے وہ مہر اسی لڑکی کا ہوگا جس کا کہ خدمت کی بنیاد پر نکاح ہوا ہے. اور اسی وجہ سے فقہا کے درمیان یہ ہے کہ جو چیزیں مال نہیں ہوتی ہیں وہ نکاح میں مہر نہیں بن سکتی, جیسے تعلیم مہر نہیں بن سکتی, خدمت مہر نہیں بن سکتی. دوسرے فقہا کے نزدیک تعلیم قرآن مہر بن سکتا ہے, اور احناف کے نزدیک تعلیم قرآن مہر نہیں بن سکتا. اس لیے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مال نہیں ہے, یہ منفعت والی چیزیں ہیں, فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں, مال اس کو نہیں کہتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مال کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کرو. اب اگر کوئی آدمی ایسا نکاح کرتا ہے تو نکاح اس کا ہو جاتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر اس کی ہم عمر لڑکیوں کا جو مہر ہوگا وہی مہر اس عورت کا بھی مقرر کیا جاتا ہے جس کا مہر متعین نہیں ہوا بلکہ خدمت متعین ہوئی تھی, اس کو مہر مثل کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کر کے وہاں سے وہ چل پڑے, اور اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کو نبوت عطا فرمائی, اور پھر کہا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, اور فرعون کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر ہماری دعوت دو, اور سب آداب بتائے گے, فقولا له قولا لینا, نرم بات کرنا, اور آداب دعوت ان کو سکھلایا گیا. اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ مجھے جو ہے وہاں جانے میں خوف ہے, اس واسطے خوف ہے کہ میں ان کے ایک آدمی کو مار چکا ہوں, انی قتلت منہم نفساً, میں نے میرے ہاتھ سے ان کے ایک آدمی کا قتل ہو چکا ہے. اب مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا, اور پھر میری درگت بنے گی, اور پھر میرا کام تمام ہوگا, سب پکڑا جاؤں گا, سارے مسائل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس سے گھبراؤ نہیں, اور ہم آپ کے پیچھے ہیں اور مدد کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ چونکہ زبان میں لکنت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تو چونکہ دعوت والا کام تھا, فضاحت کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے, اور پوری دلائل کے ساتھ سمجھانے کے لیے ضرورت ہے, زبان کی صفائی اس میں چاہیے, اور قوت گویائی کی ضرورت اس میں ہے. تو میرے مقابلے میں میرے بھائی ہارون جو ہے وہ مجھ سے زیادہ افصح لسان ہیں, مجھ سے زیادہ ان کی زبان جو ہے اچھی ہے اور فصاحت ہے والی ہے, آپ ان کو میرا مددگار بنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو بھیجا گیا, اور آپ کی اس دعوت کے کام میں آپ کی مدد کی گئی, وہاں سے وہ لے چل پڑے. جب دعوت دی تو اس نے کہا, فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے, ہم نے اس سے پہلے کبھی اپنے باپ داداؤں سے یہ بات نہیں سنی ہے. اور مذاق اڑانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کہی. اس نے کہا کہ میں اپنے درباریوں سے اور وزرا سے اس نے کہا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں ان کا رب کون ہے جانوں, اس لیے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ما علمت لکم من الہ غیری,
میں تو یہ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اب اگر کوئی خدا ہے تو ذرا جھانک کے تو دیکھیں آسمان پر, دیکھیں ان کا خدا کہاں ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا, بہت اونچا محل بنایا, 50,000 معمار اس کے لیے مقرر کر کے بنوائے اور کافی اونچا اس نے بنایا. اور بڑی اس میں اسرائیلی روایات بھی اس میں ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ اوپر چڑھ کر اس نے تیریں پھینکنی شروع کی اور وہاں سے جو تیر آتا وہ خون سے لدا ہوا آتا. واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس نے یہ کوشش کی. جب یہ کوشش کی تو حق تعالیٰ شاہروں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہیں ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کے پورے محل کو تباہ و تاراج کر دیا. یہاں پر ان کی بات ختم ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم جو ہے دعوت کے لیے ہم نے اپنے پیغمبروں کو جو بھیجا ہے اور ہماری اپنی بات کو پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تسلسل کے ساتھ بار بار گویا ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں, اور یہ بات تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور کہ اللہ ایک ہے, ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, مخلوق معبود نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کرے تو وہ خدا نہیں بن جاتا, اور حق تعالیٰ شانہ ہی ہے جو خالق ہے مالک ہے اور ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی جگہ پر بھی رسول کے بھیجنے سے پہلے ہم اپنا کوئی انتقامی کاروائی یا ان پر عذاب والی کاروائی نہیں کرتے, تاکہ کل کے لوگ یہ قیامت کے دن جب وہ ہمارے سامنے آئیں تو یہ نہ کہیں کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک, اے ہمارے خدا آپ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجے, اور تاکہ ہم ان کی آیتوں کی پیروی کریں, ہم ان کی اتباع کریں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. اس گویا بات کو کہنے سے پہلے ہم حجت پوری کر دیتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر رسول کے بھیجے بغیر ہم ان کا مواخذہ نہیں کرتے. اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ما کان ربک مہلک القرى حتى یبعث فی امها رسولا. اسی مضمون کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے کہ ہم آپ کا رب جو ہے وہ کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے, یہاں تک کہ یہ ہے کہ اس کے شہروں میں اور اس کی مین جگہوں پر ہم اپنے رسول کو بھیج نہیں دیتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے. وما کنا مہلک القرى الا واہلھا ظالمون. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیتے ہیں, اب جب رسولوں کے بھیجنے کے بعد وہ نہیں مانتے ہیں پھر وہ ظلم و زیادتی پر آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کو برداشت نہیں کرتے, پھر ہلاک کرتے ہیں. تو تسلسل کے ساتھ بار بار یاد دہانی کے لیے ہم یہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہیں, لیکن ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس اسلام کے آنے سے پہلے جو اہل کتاب تھے, جو نصرانی تھے, جو یہودی تھے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی تو حق تعالیٰ شانہ کی یہ بات ہمارے پاس اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں جیسے عبداللہ ابن سلام ہے اور جیسے بادشاہ نجاشی ہے جن کے پاس گیا دعوت پہنچی تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ پہلے سے اس کو ماننے والے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے, اولئک یؤتون اجرہم مرتین, ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ انہوں نے اپنے پہلے والے نبی کی جو کتابیں تھیں اور جو مذہب تھا, جو اس وقت کا اسلام تھا, جو اس وقت کا دین تھا, اس پر اسلام رکھنے والے تھے, ایمان رکھنے والے تھے, اور جب آخری نبی آئے تو ان پر بھی وہ ایمان لے آئے. حق تعالیٰ شانہ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کو ڈبل اجر ملے گا, اس بنیاد پر کہ پہلے نبی پر ایمان لے آئے اور پھر بعد میں دوسرے نبی پر بھی ایمان لے آئے. اب یہ بات تو بڑی خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے کہی گئی, لیکن بظاہر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی کو جب وہ پہلے نبی پر مسلمان تھے اور ایمان لے آئے تھے تو ان کو اس کا اجر تو ملنا ہی چاہیے, اور پھر جب بعد میں دوسرے نبی پر آخری نبی پر ایمان لے آئے تو اس کا بھی اجر ملنا چاہیے, تو ڈبل عمل کا ڈبل ثواب تو ملتا ہی ہے. تو یہ تو ہر آدمی کے لیے یہ بات ہے, اس میں ان کے لیے کیا خصوصیت ہے. حق تعالیٰ شانہ نے یہاں ان کے لیے جو بات کہی کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین, کہ ان کو ہر عمل پر دوہرا اجر ملے گا, ان کو جو اپنے زمانے کے نبی پر مسلمان ہونے کی بنیاد پر بھی دوہرا اجر ہے اور بعد میں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان پر بھی ایمان لینے کا دوہرا اجر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اپنی امت کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ تم جو آدمی تین کام کرے گا حق تعالیٰ شانہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. ایک بات یہ کہی گئی کہ جو آدمی کسی باندھی کو خریدا اور باندھی کو خرید کر اس کی بہترین تعدیب کی اور اس کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا تو حق تعالی شانہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ اس طرح کی اور خوشخبریاں امہات المومنین کے لیے بھی کہی گئی. آگے آ رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ کے اندر حق تعالی شانہ نے یہاں جیسے وہ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کا ایک اجر نہیں ہے بلکہ عام آدمی کے مقابلے میں ان کو دوہرا اجر ملے گا. روزہ رکھیں گے تو عام آدمی کے مقابلے میں دوہرا اجر ملے گا. صدقہ خیرات کریں گے تو عام آدمی کے مقابلے میں دوہرا اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات بطور خاص کہی. اور یہ دوسری خصوصیت ان کی یہ بات کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے اور بعد میں آخری نبی پر بھی ایمان لے آئے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یدعون بالحسنۃ السیئۃ, کسی برائی کو جو ہے وہ حسنہ اور بھلائی کے ساتھ دفع کرتے ہیں. اور اگر اس معاملے میں کوئی ان سے الجھ لیتا ہے اور کسی لفظ بات کے سلسلے میں ان سے کوئی الجھ لیتا ہے تو وہ ان سے جان چھڑا کر نکل جاتے ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ دوسرے مذہب کے لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو دعوت کو انہوں نے قبول کیا. ابو جہل کھڑا ہوا وہ دیکھ رہا تھا اور جیسے وہ لوگ باہر نکلے تو انہوں نے کہا, اس نے ان کو بہکانا شروع کیا, کیا تم لوگ بیوقوف آدمی ہو کہ ایک آدمی کے بہکانے میں آ گئے اور تم اپنا مذہب چھوڑ گئے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی تم ہم کو اس بارے میں الجھو نہیں, ہمارے ساتھ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ان سے کوئی الجھا نہیں ان سے. اور ان سے کہا کہ تمہارا کام تمہارے ساتھ ہے, ہمارا کام ہمارے ساتھ ہے, ہم ایسے لوگوں سے الجھتے نہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جو پہلے نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے اور بعد والے نبی پر بھی ایمان لے آئے, ان کا کام لغو اور بیکار کاموں سے اعراض کرنا ہے. اور اگر کوئی اس سلسلے میں ان سے الجھتا ہے تو سلام کہہ کر ان سے نکل جاتے ہیں, جان چھڑا کر نکل جاتے. آگے اللہ تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہی کے ایک آدمی قارون کے متعلق یہ بات کہی ہے, بیچ میں اپنی قدرتی نشانیوں کو گنایا ہے. جیسے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مستقل رات ہی رکھ دے تو روشنی کون لے آنے والا ہے, اور یہ بات بھی کہے گی کہ اللہ تبارا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دین ہی دین رکھ دے تو رات لے آنے والا کون ہے کہ جس میں تم سکون سے سو سکو. تو دن کا لانا رات کا لانا یہ بھی اللہ کی مصلحتوں میں ہے. اگر مستقل دن ہی ہوتا تو اس میں لوگوں کے لیے آرام و سکون کا مسئلہ پیدا ہوتا, اگر مستقل رات ہی ہوتی تو کام کرنے کا مسئلہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے رات بھی بنایا اور دن بھی بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور اللہ کا فضل بھی تلاش کر سکو. اور آگے قارون کا قصے کا تذکرہ ہے کہ اس کو بڑا مالدار آدمی تھا اور بڑا مال اس کے پاس موجود تھا. اور اس سے جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے دیا ہے اس سے جو ہے تم اپنی آخرت کے لیے کچھ کام کرو, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہے اس سے ذریعے سے کچھ اپنی آخرت سنوار لو, اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو. کہ دنیا کا ہے عشرت, اس میں تم مال خرچ کر رہے ہو اور دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے خرچ کرنے کا اس کو بھولو نہیں. یعنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس مال کو خیر خیرات میں, صدقات میں, اچھے کاموں میں لگا کر وہ گیا تم اپنے آخرت کا کام اس سے بنا لو اور اس سے تمہاری آخرت سنور جائے گی. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اور ایسے ہی تم لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, احسان کرو, خرچ کرو دینے محتاجوں ضرورت مندوں وغیرہ کو, اور اس مال کے عائش میں آ کر زمین میں فساد مت برپا کرو. نصیحت کرنے والے نے ان کو جب نصیحت کی تو اس نے کہا کہ یہ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ فیما آتا ہے اللہ, اللہ نے دیا ہے, نہیں اللہ نے دیا نہیں ہے بلکہ یہ تو انما اوتیت علی علم, میں تو اپنے فن کی بنیاد پر کمایا ہوں مال, میرا ذہن ہے, میرا دماغ ہے, میری قوت ہے, میں نے اپنے فن پر یہ مال کمایا ہے اور یہ مجھے کہیں خدا کی طرف سے نہیں ملا ہے, اور غرور میں آ گیا ہو. تو اللہ نے کہا کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہو اشد منہ قوا, کیا اسے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے بھی جو بہت سے لوگ ایسے تھے جو مال میں بھی بڑھ کر تھے اور طاقتوں میں بھی بڑھ کر تھے, لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. اور چونکہ اس نے اپنے مال کے زام میں اور اس میں غرور میں اس نے تھا اور اس کے اپنے لیے اس نے محل بنوایا اور اس محل میں داخل ہونے کے لیے اس نے ایک دن بڑے ترار کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ نکلا, تو بڑی اس کی شان و شوکت کے ساتھ نکلنے کو جاہل لوگوں نے اور دنیا دار لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کی ذرا رال ٹپک گئی اس کو, وہ تھوڑا اس کی طرف مائل ہوئے. کہ دیکھو اس کے پاس کتنا مال ہے اور کتنی دولت ہے اور کیسے عائش و عشرت کے ساتھ وہ چل رہا ہے. یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور دنیا ہی جن کا منشا ہوتا ہے اور مطمئن نظر ہوتا ہے, دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, تو دنیا داروں کے ذکر وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا جیسے پھر قارون کو دیا گیا, کاش ہمارے لیے بھی ایسا دیا جاتا. لیکن جو صاحب سمجھ لوگ ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی چیز جو ہے وہ آخرت میں رہنے والی چیز ہے. تو وہ اہل علم ہی اس کو بتاتے ہیں. جو زاہدین ہیں اور جو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اور جن کو مال کی طرف رغبت نہیں ہے اور جن کو اس دنیا کا فانی ہونے کا علم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا جو ہے وہ آخرت والی دنیا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملتی ہیں, وہ اہل علم ہی بتاتے ہیں. تو قال الذین اوت العلم, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, تمہیں کیا ہوا کہ حق تعالی شانہ کے پاس جو اس آدمی کے لیے جو ایمان لیا ہے اور عمل صالح کرے اس کے لیے اس سے بہترین ثواب ہے. یہ تو دنیا کی چیز ہے. یہ ایسا ان کو نصیحت کی اور گویا ایک صبح صبح ہوتے ہوتے ایسی بات ہو گئی کہ اس کا جو محل تھا وہ تباہ و تاراج ہو گیا. اور صبح جب دیکھا تو وہ میدان اور چٹیل میدان ہے, تب ان کو اندازہ ہوا کہ جن لوگوں نے ہمیں سمجھایا تھا وہ واقعتاً ایک حقیقی بات تھی اور کہ ہم خامخواہ اس پر اپنی رال ٹپکا رہے تھے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والی چیز ہے, باقی رہنے والی نہیں ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق کے اندر گویا کشادگی عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو حساب کے ساتھ دیتے ہیں. اور بڑا اچھا ہوا کہ لولا امن اللہ علینا, ہم پر قارون کے جیسا احسان نہیں کیا. اگر وہ کیا معلوم کہ اگر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا ہی مال دیتا تو ہم بھی قارون کی طرح ہو جاتے اور ہمارے اندر بھی تکبر و غرور پیدا ہو جاتا اور ایسی استکبار پیدا ہو جاتا اور ہم خدا کی نافرمانی کرنے لگتے, تو لاکھ سفر بنا تو ہم بھی ویسے دھسا دیے جاتے جیسے قارون کے ساتھ معاملہ ہو. یہ تو بڑا اچھا ہوا کیا. اب جب ان کا اس کا انجام دیکھا تو پھر انہوں نے یہ بات کہی. یہاں پر اس کے قارون کی بات ختم ہو گئی. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور اس سے پہلے یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اختار نے یہ بات کہی کہ جو آدمی ایک نیکی لیے آئے گا تعالیٰ شانہ اس سے کئی گنا اس کو اضافہ دیں گے, اور جو کوئی ایک برائی کرے گا اس کو اتنا ہی گیا برائی کا بدلہ ملے گا جتنا اس نے کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کے موقع پر چل پڑے تھے اور عام راستے سے ہٹ کر آپ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے, جب مقام جعفر پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیت اللہ کی طرف اور مکے کی طرف نظر اٹھا کر آپ نے بہت ہی رقت والی نگاہوں سے دیکھا اور بڑی غمگین نگاہوں سے دیکھا تو کہ اپنے وطن کو چھوڑنا پڑ رہا ہے, ساری چیزیں چھوڑ دی, ہجرت کرنے کی نوبت آئی. اور چنانچہ ہے بھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہیں کرتی تو میں کعبہ سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ میں کبھی کعبہ کو چھوڑ کر نہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس مکے میں لانا آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے, آپ واپس مکے میں آئیں گے. چنانچہ حق تعالیٰ شانہ نے ایک عرصے کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو آپ پھر مکہ واپس آئے. تو یہ وعدہ پہلے ہی حق تعالیٰ شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ آپ مکہ جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی نہیں آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا, آپ پھر واپس آئیں گے. تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, پھر آپ اپنی معاد کی طرف آئیں گے. معاد سے مراد مکہ ہی ہے. اور بیچ میں یہ بھی کہا کہ یہ جانا آپ کا شہر نکلنے کی بنیاد پر, یہ کوئی آپ کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گناہ پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تسلی یہ بھی دی کہ آپ کو یہ بات یقینی بظاہر نظر نہیں آتی ہو, لیکن یہ ہے کہ اس میں یقین ہے کہ آپ واپس ہوں گے. حالات ایسے سازگار نظر نہیں آتے بظاہر حالات کے اعتبار سے کہ پھر واپس مدینے سے مکہ جائیں گے, اس لیے کہ ہر طرف دشمنیاں ہیں اور عداوتیں ہیں اور مخالفتیں ہیں. ان مخالف ماحول میں پھر واپس جانے کی جو شکل ہے وہ ہوگی نہیں ہوگی, یہ ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن یہ ہوگا. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو اس کی امید نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب آپ پر آئے گی. کیا آپ کو امید تھی کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب آئے گی؟ لیکن اللہ نے آپ کو آپ کی امید کے بغیر آپ کو کتاب دے دی ہے. جیسے آپ کو یہ کتاب ملی ہے اور ہدایت کی بات ملی ہے, ایسے ہی آپ کا مکہ جانا بھی ایسی ہی بات ہے جیسے کتاب کا ملنا ہے.
حق تعالی شانہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.